السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله. صدق الله العلي العظيم. درود پڑھیے محمد و آل محمد. خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے. تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. یوم شہادت حضرت امام محمد تقی جواد علیہ الصلاۃ والسلام، تمام مومنین و پیروان راہ امامت و ولایت کو تعزیت و تسلیت عرض ہے. امام جواد علیہ السلام کا دور اگر انسان مطالعہ کرے، تاریخ میں غور کریں، تو آج کے زمانے سے بہت مشابہت رکھتا ہے. یہیں پر اسی مکان مقدس میں ظاہراً گزشتہ سال ہی اسی مناسبت سے موضوع عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں امام جواد علیہ السلام کے متعلق، کہ ایک منفرد زمانہ امام علیہ السلام کے زمانہ تھا. بہت سارے پہلو ہیں، میں صرف ان میں سے ایک نقطہ اشارہ کروں گا اس کو، اور آج کے زمانے سے اس کا ربط عرض کروں گا. امام جواد علیہ السلام کا زمانہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بے حرمتیوں کا زمانہ تھا، مقدسات کی پائمالی کا زمانہ تھا. ہر طریقے سے وہ ہر حربے کے ذریعے سے، یہ بات مومنین کرام و اہل تاریخ جانتے ہیں سب کہ ائمہ ہدا کے زمانے میں، ہر امام کے زمانے میں ایک اہم پہلو اس زمانے میں موجود ظالم حکومت و حکمران اور ان کا امامت کے ساتھ مقابلہ و مبارزہ رہا. ہر امام کے مقابلے میں، ہر معصوم کے مقابلے میں ایسے ظالم و ستمگر حکمران کئی گزرے ہیں. بعض ائمہ ایسے گزرے ہیں جن میں فقط ایک ہی حکمران برسر اقتدار رہا ہے، جیسے امام جواد علیہ السلام. امام علیہ السلام کے زمانے میں امام کو محبوس رکھنے کے لیے، حبس میں رکھنے کے لیے، زیر نظر رکھنے کے لیے مامون نے کئی اقدامات انجام دیے. ایک اقدام یہ انجام دیا کہ جبر و اکراہ کے ذریعے سے اپنی بیٹی امام کے حلقہ عقد میں لے آیا، تاکہ اس طرح سے امام کو زیر نظر رکھ سکے اور امام کی ساری فعالیت اور امامت کے امور کو نزدیک سے جانچ سکے، دیکھ سکے کہ کیا ہو رہا ہے. جب گھر کے اندر ایسا فرد موجود ہو جو محرم راز ہو ہر چیز کا، وہ اسے باخبر رکھ سکے. اس کے علاوہ حکومتی کارندے معموریت تھی ان کی کہ صبح و شام امام علیہ السلام کو زیر نظر رکھیں کہ کون امام کے پاس آتا ہے، کس کا تعلق ہے اور کس کے کس طرح کے روابط ہیں امام علیہ السلام سے، اور امام علیہ السلام ان لوگوں کو کیا فرامین اور کیا دستورات صادر فرماتے ہیں۔ ایک اور حربہ انہوں نے یہ استعمال کیا کہ مختلف مسالک کے علماء، اسلامی فرقوں کے اور بعض اوقات غیر اسلامی فرقے، ان کے علماء کو اکٹھا کیا جاتا، مامون یہ اقدام کرتا اور انہیں جمع کر کے یہ ماموریت دیتا کہ امام جواد علیہ السلام کو مجالس میں عوام کے سامنے لاجواب کریں، تاکہ لوگوں کے اندر جو احساس ہے کہ یہ امام ہیں و آل رسول ہیں، اس کو لوگوں کے دلوں سے ختم کیا جا سکے۔ یہ ایک حربہ تھا اس کا۔ اور ایک حربہ اور جو ہر امام کے زمانے میں استعمال کیا گیا ہے اور امام جواد علیہ السلام کے زمانے میں، وہ خود امام کے پیروکاروں کے اندر پھوٹ ڈالنا، ان کے اندر مختلف قسم کے افکار اور رجحانات کی ترویج کرنا اور انہیں سرکاری طور پر حکومت کی طرف سے معاوضہ دینا اس کام کا۔ یہ سب کام ایک ساتھ امام جواد علیہ السلام کے زمانے میں انجام پا رہے تھے، نہ کہ باری باری، ایک ساتھ ہم زمان۔ اتنے منصوبے امام علیہ السلام کے لیے عباسی حکومت نے بنا رکھے تھے، جس میں ہر طرح کے انسان سے استفادہ کیا جاتا، از جملہ نادان اور جاہل لوگوں سے۔ مجھے یاد ہے گزشتہ مجلس یہیں پر ہوئی تھی، البتہ کافی عرصہ گزر گیا ہے اور معلوم نہیں وہ مومنین یہاں ہیں یا نہیں جو ان کے سامنے، جن کے سامنے گفتگو ہوئی تھی۔ اشارہ کیا تھا کہ ایک فرقہ باقاعدہ بنایا شیعہ کے اندر، تشیعوں کے اندر فرقہ سازی کی گئی اور ایک گروہ کو آئمہ سے جدا کر کے آئمہ کے مقابلے میں لا کھڑا کیا گیا۔ البتہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، بلکہ اس سے پہلے بھی دیگر آئمہ ہدا کے ساتھ بھی یہی کام ہوتا رہا کہ آئمہ کے پیروکاروں میں سے ہی حکومتی وسائل استعمال کر کے، حکومتی حربے استعمال کر کے، سرکاری خطیبوں سے اور سرکاری افراد سے فائدہ اٹھا کر ایک گروہ کو توڑ دیتے ہیں آئمہ سے، اور آئمہ کے مقابلے میں انہیں لا کر کھڑا کر دیتے ہیں۔ یہ کبھی کیسانیہ کے نام سے ہوا یہ کام، کبھی زیدیہ کے نام سے ہوا یہ کام، کبھی اسماعیلیہ کے نام سے ہوا یہ کام، کبھی واقفیہ کے نام سے ہوا یہ کام، کبھی مختلف فرقوں کے عنوان سے یہ کام انجام پاتا رہا۔ ان تمام اعمال کے ذریعے سے ایک ساتھ ساتھ جو بہت ہی بے رحمانہ کام خصوصاً امام جواد علیہ السلام کے زمانے میں انجام پایا، وہ تقدس امامت کی بے حرمتی و پایمالی تھی۔ بہت پیچیدگی سے یہ کام شروع کیا گیا کہ امام کی شخصیت لوگوں کے درمیان و حتیٰ اپنے پیروکاروں کے درمیان مقدس نہ رہے، معاذ اللہ۔ بہت کم آشنا ہیں ہم پیروان امامت آئمہ کی تاریخ سے، دقیق تاریخ سے اور جزی تاریخ سے بہت کم آشنا ہیں، اور اس کی بھی اپنی وجوہات ہیں کیوں ہم کم آشنا ہیں، تھوڑی آشنائی ہے ہماری، اس لیے کہ ہم اس پہلو کو زیادہ نہ جاننا چاہتے ہیں اور نہ کوئی بتاتا ہے ہمیں، اس وجہ سے معلومات کم ہیں۔ اگر یہ معلومات ہوں خصوصاً اس نسل جدید کے اندر، تو اسے بخوبی اندازہ ہوگا کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، تاریخ میں بارہا یہ حربے استعمال ہوئے ہیں۔ اور اہم بات یہ جاننا ہے کہ اگر ایسی حرکتیں شروع ہوں خوب ان کا مقابلہ کیسے کیا جائے، امام جواد علیہ السلام کی سیرت کیا تھی، ان اعمال کے مقابلے میں کیا اقدام کرتے تھے، کس طرح مقابلہ کیا کرتے تھے امام علیہ السلام. جہلا اور مفاد پرست دو ایسے گروہ ہیں، جب مل جاتے ہیں آپس میں، جاہلیت کی ایک بہت بڑا لشکر و فوج بن جاتی ہے، اور اسے حق کے مقابلے میں، آئمہ کے مقابلے میں اور امام حق کے مقابلے میں آسانی سے لا کر کھڑا کیا جا سکتا ہے. مفاد پرست اور جہلا، نادان و نافہم. نادان و نافہم، ان کا مفاد نہیں ہوتا، یہ کسی مفاد کی خاطر کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے، نہ پیسے کی خاطر، نہ شہرت کی خاطر، نہ مقام و منصب کی خاطر، بلکہ محض جہالت کی وجہ سے کسی کے پیچھے چل پڑتے ہیں، نافہمی و نادانی کی بنیاد پر کسی راستے کو اپنا لیتے ہیں. رسول اللہ کا بھی فرمانا تھا کہ جہلا نے میری کمر توڑ دی ہے، حتیٰ وہ میرے پیروکار ہی کیوں نہ ہو. نادان افراد، جاہل سے مراد ان پڑھ نہیں ہے، جاہل ان پڑھ کو بھی کہتے ہیں اردو زبان میں، لیکن روایات میں اور عربی زبان میں زیادہ تر جاہل کا لفظ نافہم، بیوقوف کے بارے میں استعمال ہوتا ہے، چونکہ بہت سارے لوگ ان پڑھ ہوتے ہیں لیکن بیوقوف نہیں ہوتے، سمجھدار ہوتے ہیں، عقل مند ہوتے ہیں، صاحب فراست ہوتے ہیں. اور اکثریت رسول اللہ کے جو ماننے والے تھے ان پڑھ تھے لیکن جاہل نہیں تھے، بیوقوف نہیں تھے، نادان نہیں تھے. اور اس کے بجائے بہت سارے لوگ پڑھ لکھ جاتے ہیں، پڑھ لکھ جانے کے باوجود بیوقوف رہتے ہیں، نافہم اور نادان رہتے ہیں. دشمنان ائمہ و دشمنان دین و دشمنان اسلام و دشمنان انبیاء ان پڑھوں سے کم استفادہ کرتے ہیں، جاہلوں سے زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں، نادانوں اور نافہموں سے زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں. بیوقوف پڑھے لکھوں میں بھی ہیں، بس اوقات ہے اعلیٰ تعلیم لی ہوئی ہے، فرض کریں دینی تعلیم حاصل کی ہوئی ہے اس شخص نے، اور بڑی اعلیٰ دینی تعلیم کا مالک ہے، لیکن ہے بیوقوف اور احمق، نادان، سوجھ بوجھ نہیں ہے اس کے اندر. دشمن اور دوست میں فرق نہیں کر سکتا، حق و باطل تشخیص نہیں دے سکتا، درست اور نادرست میں تمیز نہیں کر سکتا، مفاد پرست بھی نہیں ہوتا. اور اسی وجہ سے بعض لوگ ان کے دھوکے میں آ جاتے ہیں. خوارج، تاریخ میں ایک بڑا نام خوارج کا ذکر بہت زیادہ ملتا ہے، اور تاریخ اسلام پر اثر انداز ہونے والے گروہوں میں سے ایک بہت بڑا گروہ خوارج ہیں، جو امیر المومنین کے زمانے میں ظاہر ہوئے. یہ امیر المومنین کے ساتھی تھے، توجہ رکھیں، امیر المومنین کے ساتھی تھے، امیر المومنین کے فوجی تھے، امیر المومنین کی چھونی میں تھے، امیر المومنین کی سپاہ و فوج میں تھے، آپ کے پیروکار تھے، جنگ صفین تک آپ کے ساتھ تھے، نمازیں آپ کے پیچھے پڑھتے، آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے، اور ہر جنگ میں، اور بڑے جنگجو بھی تھے، بہادر دلیر تھے، جنگجو بھی تھے، لڑتے بھی تھے. لیکن جنگ صفین میں ان کی بیوقوفی و نادانی و نافہمی کی وجہ سے 12,000 کا لشکر، نادان لشکر جو علی علیہ السلام کی سپاہ میں اور فوج میں اور پیروکاروں میں موجود تھا، لیکن چونکہ بیوقوف تھے لہذا دشمن نے جب ان کو دھوکہ دیا، نیزوں پہ قرآن اٹھایا، اور امیر المومنین ان کو روکتے رہے کہ آپ اس دھوکے میں نہ آئیں، اس فریب میں نہ آئیں، اپنی نادانی کی وجہ سے وہاں تسلیم ہو گئے، اور 12,000 کا لشکر امیر المومنین سے جدا ہو کر امیر المومنین کے مقابلے میں آ گیا. تلواریں نکال لی انہوں نے، امیر المومنین کا محاصرہ کر لیا خیمے کا، اور کہا کہ فوراً جنگ روک لیں ورنہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے. فوراً مالک اشتر کو واپس بلائیں، جنگ کے خاتمے کا اعلان کریں، قرآن کو حکم بنائیں، اور شامیوں میں اور کوفیوں میں مذاکرات شروع ہوں جلد از جلد، اس کے علاوہ ہم کسی بات پر راضی نہیں ہیں. یہ بہت بڑے عبادت گزار، ان میں بہت زیادہ پڑھے لکھے، بہت زیادہ ان میں عبادت گزار لوگ تھے ان کے اندر. ایک قاصد امیر المومنین نے بھیجا کہ جو ان کو میرا پیغام دو اور سمجھاؤ ان کو. وہ قاصد جب واپس آیا ان کے ساتھ مذاکرات کر کے، امیر المومنین نے پوچھا کہ کیسے پایا تو نے اس قوم کو؟ کہا کہ میں نے وہ قوم جو پائی ہے وہ بہت سخت ہے، عبادت سے ان کی پیشانیوں پہ گٹے بن گئے ہیں، لیکن نافہمی میں اس قدر غرق ہیں جہالت کے اندر کہ کسی کی بات سننے اور سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس طرح کا گروہ آئمہ کے ساتھ ہوتا ہے, نادان و نافہم و کج فہم, لیکن بیوقوفی و حماقت کی وجہ سے آئمہ کے مقابلے میں آ جاتے ہیں. ان سے حکومتیں بہت فائدہ اٹھاتی ہیں, مفاد پرست طبقہ, اقتدار پرست طبقہ, دنیا دار طبقہ ان سے فائدہ اٹھا لیتا ہے, چونکہ آسان ترین شکار فائدہ اٹھانے کے لیے یہی نادان و بیوقوف ہیں. اپنا ان کا کوئی مفاد نہیں ہوتا, یہ ذہن میں رکھیے, یہ ان کی خوبی ہے. خوبی یہ کہ دنیا دار نہیں ہوتے, مفاد پرست نہیں ہوتے, جو کام کر رہے ہوتے ہیں خلوص کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں, اپنی ذات کے لیے نہیں کرتے, جس چیز پر عقیدہ ہے اس کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. لیکن مشکل یہ ہے کہ نادانی کی وجہ سے ان کا درست راستہ نہیں ہوتا, نادانی کی وجہ سے ان کا اقدام صحیح نہیں ہوتا, ان کا فیصلہ صحیح نہیں ہوتا, غلط ہوتا ہے. یعنی بیوقوفی کی وجہ سے غلط فیصلہ کرتے ہیں, غلط انتخاب کرتے ہیں, غلط راستہ اختیار کرتے ہیں, غلط راہ پہ چل پڑتے ہیں, پھر اس غلط راہ پر اصرار کرتے ہیں, قائم رہتے ہیں, اس حد تک اصرار کرتے ہیں کہ امام حق کے مقابلے میں آ جاتے ہیں. اس طرح کے نادان آئمہ کے ساتھ ملے بھی ہیں, آئمہ سے کٹے بھی ہیں, اور آئمہ کے مقابلے میں بھی آئے ہیں, فراوان ہیں. کہ بڑا نام نے عرض کیا کہ شروع جن جہاں سے آغاز ہوا نادانوں کا سلسلہ خوارج ہیں, اور اسی طرح اس کے ان کے ساتھ ساتھ چلتا رہا. سیاست دان مفاد پرست ہوتے ہیں, چالاک لوگ مفاد پرست ہوتے ہیں, نادان مخلص ہوتے ہیں, لیکن ان کے اندر سوجھ بوجھ نہیں ہوتی, یہ فہم نہیں ہوتی, یہ سمجھ نہیں ہوتی کہ ہمیں کون استعمال کر رہا ہے, کس مقصد کے لیے استعمال کر رہا ہے, ہماری عقیدت, ہمارے جذبات اور ہمارے احساسات سے کون فائدہ اٹھا رہا ہے, یہ انہیں سمجھ میں نہیں آتی. جس طرح جنگ صفین میں ہوا کہ دشمن نے بڑی آسانی سے ان کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا لیا. ان کا اپنا کوئی مفاد نہیں تھا, یہ خود حکومت میں نہیں آنا چاہ رہے تھے, خود اقتدار میں نہیں آنا چاہ رہے تھے, خود دنیا بھی نہیں چاہتے تھے, بے دنیا سے فارغ لوگ تھے, دنیا چھوڑ چکے تھے, بلکہ گھر بار اپنا چھوڑ چکے تھے, اولاد اہل و عیال بیوی بچے اپنے چھوڑ چکے تھے یہ, اور نعرہ یہ تھا کہ خدا کی خاطر ہم نے سب کو چھوڑ دیا ہے, اللہ کی خاطر, دین کی خاطر سب کو چھوڑ دیا ہے. اور بڑے مضبوط ارادوں کے لوگ مالک تھے, اور اس راہ میں قربانیاں بھی دیتے تھے, جان فشانی بھی کرتے تھے, اپنے آپ کو خطروں میں ڈالتے. حتیٰ امیر المومنین کے مقابلے میں جب جنگ نہروان میں آئے تو بہت ڈٹ کے لڑے, امیر المومنین کے مقابلے میں بھاگے نہیں, سب کے سب قتل ہو گئے. یہ دلیری تھی ان کی, ورنہ موت انسان دیکھتا ہے بھاگ جاتا ہے, انہیں موت آنکھوں سے نظر آ رہی تھی, امیر المومنین کی شمشیر کے سامنے, امیر المومنین کی تلوار کے سامنے ڈٹے رہے, آخر تک ڈٹے رہے, مر گئے بھاگے نہیں. اب یہ ان کے اندر یہ صلاحیتیں تھیں موجود, لیکن ان ساری صلاحیتوں کے باوجود ایک بیوقوفی اور نادانی کی صفت نے انہیں محروم کر دیا اور غلط راہ پہ چلا دیا. مفاد پرست لوگ چالاک ہوتے ہیں, وہ ہوشیار ہوتے ہیں, یہ نادان ہوتے ہیں, مخلص, خالص, بے تما, بے توقع, کسی چیز کی ان کو دنیا کی خواہش و حب نہیں ہوتی, درویشانہ زندگی, لیکن ہوتے نادان ہیں, بیوقوف, چالاک, ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں. خوب چالاکی کے ذریعے سے ان سے فائدہ اٹھایا گیا. اور عرض کیا کہ یہ وہ داستان ہے پرغم جو ہر معصوم اور ہر امام کے زمانے میں تکرار ہوئی ہے, ہر معصوم کے زمانے میں. باری باری سب کا ذکر کرنا مقصود نہیں, امام جواد علیہ السلام کے زمانے میں آتے ہیں. حضرت امام جواد علیہ السلام کے زمانے میں یہی ماجرا تکرار ہوا. مفاد پرست لوگ ہر طبقے میں ہوتے ہیں, یہ ذہن میں رکھیے آپ, حکومت میں ہوتے ہیں. بنو عباس مفاد پرست تھے, یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ بنو عباس نے نادان طبقے سے فائدہ اٹھایا. آئمہ خدا کے پیروکاروں میں جو بیوقوف و نادان طبقہ تھا, بنو عباس اس سے فائدہ اٹھا کر اقتدار میں آئے ہیں. یہ تاریخ شیعہ کو ضرور پڑھنی چاہیے, آج کے زمانے میں ہر شیعہ کو یہ تاریخ پڑھنی چاہیے کہ کس طرح بنو امیہ ختم ہوئے اور بنو عباس اقتدار میں آئے, کیا چیز باعث بنی. آپ کو تاریخ بڑے حقائق تلخ بتائے گی, اور ان تلخ حقائق میں ایک بڑی حقیقت یہ ہے کہ اکثر وہ لوگ جو پیروکار اہل بیت تھے, آئمہ خدا کے پیروکار تھے, لیکن بعض ان میں سے نادان اور بعض مفاد پرست. مفاد پرستوں نے نادانوں سے فائدہ اٹھایا. نادان مفاد پرست نہیں تھے, خالص تھے, ان کے اندر کوئی ایسی حب نہیں تھی, وہ لوگ بے غرض اور بے لوث تھے, لیکن تھے نادان. مفاد پرست اقتدار کی ہوس میں تھے, اقتدار کی لالچ میں تھے, اور انہوں نے یہ چالاکی سے فائدہ اٹھایا. لشکر بنے خراسان کے اندر اور خراسان سے ہٹ کر مختلف علاقوں میں, جن میں اہل بیت کے پیروکاروں کو اکٹھا کیا گیا, اور ان سے بڑے بڑے جلسے, جلوس, لشکر, حملے سارے انجام دلوائے گئے, کہ جن میں چند نام بہت بڑے بڑے معروف ہیں. ان میں سے ایک نام ابو مسلم خراسانی کا ہے, اصل ذمہ دار انسان جس نے بنو امیہ سے اقتدار لے کر بنو عباس کو دیا, وہ یہ شخص تھا ابو مسلم خراسانی, جو اہل بیت کا پیروکار تھا. اور توجہ ہے, میں نے عرض کیا کہ یہ چیپٹر, یہ باب آج ہر شیعہ کو پڑھنا چاہیے, ہر ایک کو, بچے بچے کو پڑھنا چاہیے, چونکہ آج ہم دقیقاً اس آفت میں مبتلا ہیں. وہ دور تکرار ہو رہا ہے, ہم اسی دور سے گزر رہے ہیں, وہی مصائب آج پھر دوہرائے جا رہے ہیں اور تکرار ہو رہے ہیں, کہ جب آئمہ خدا کے پیروکاروں میں ایک طبقہ ایسا نکل آتا ہے جو دوسروں کی چالاکی اور دوسروں کے فریب میں آ جاتا ہے, اپنی نافہمی اور نادانی کی وجہ سے, خود خالص ہوتے ہیں, خود ان میں کھوٹ نہیں ہوتی, یعنی خود, ہاں, خود مفادات کے پیچھے نہیں ہوتے, دنیا کے پیچھے نہیں ہوتے, خالصتاً راہ خدا میں اور راہ اہل بیت میں اپنا تن من دھن پیش کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن سوجھ بوجھ نہیں ہوتی ان کے اندر, فراست نہیں ہوتی ان کے اندر. اس لیے آئمہ خدا کا فرمانا ہے صفات مومن, مومن کی صفات میں سے یہ ہے کہ مومن صاحب فراست ہوتا ہے, مومن بے وقوف نہیں ہو سکتا. مومن اور حماقت جمع نہیں ہو سکتی, مومن اور بے وقوفی اکٹھے نہیں ہو سکتے. ایمان فراست کا راستہ ہے, سوجھ بوجھ, فراست سوجھ بوجھ, سمجھداری, عقل مندی کا راستہ ہے. یہی ہر وا ہر امام کے زمانے میں تکرار ہوا. بنو عباس اسی طبقے سے فائدہ اٹھا کر اقتدار میں آئے, حکومت میں آئے, مفاد پرستوں نے انہی کو آگے کیا اور ان کے ذریعے سے سارا کچھ حاصل کیا, تائیں کہ زمانہ آ گیا امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام کا, کہ بہت ہی دکھیا زمانہ ہے, بہت ہی تکلیف دہ زمانہ ہے. پورا عصر امامت امام جواد علیہ السلام سب کا سب مصائب سے بھرا ہوا زمانہ ہے, مصائب ہی مصائب ہیں امام علیہ السلام کے, بچپن سے شروع ہوئے. توجہ فرمائیں, امام کی ولادت سے پہلے امام جواد پر ظلم و ستم شروع ہوا. امام رضا علیہ السلام کو تہمت لگاتے تھے کہ بے اولاد ہیں, جس طرح رسول اللہ کے اوپر قریش تہمت لگاتے تھے, کہتے تھے کہ یہ رسول ابتر ہیں, ابتر یعنی بے اولاد ہیں, اولاد نہیں ہیں. اور خداوند تبارک و تعالیٰ نے سورہ کوثر نازل کی شان رسالت میں و اولاد رسالت میں, کہ جس کو تم ابتر کہتے ہو وہ صاحب کوثر ہے. ان شانیک هو الابتر, تیرا دشمن ابتر ہے, وہ بے نام ہو, نشان ہے. اس کی نسل سے تو خیر کثیر کائنات تک, قیامت تک چلے گی کائنات کے اندر, اور وہ کوثر ہی ہے آج. کوثر یعنی خیر کثیر, بے شمار و بے حد خیر, جس جگہ جمع ہو جائے وہ کوثر ہے. اور آج دنیا میں جہاں بھی کہیں آپ کو خیر نظر آتی ہے وہ اسی کوثر کے رہین منت ہے, اسی کے طفیل ہے. اسی طرح امام رضا علیہ السلام کو متہم کرتے تھے, پرائی نہیں, یہ توجہ رکھنا. جس طرح رسول اللہ کو قریش متہم کرتے تھے, قریش اجنبی نہیں تھے, رسول اللہ کے اپنے خاندان سے تھے. ابو لہب و ابو جہل یہ کوئی پرائے نہیں تھے, اپنے تھے, یہ خاندان کے تھے اور بہت قریبی رشتوں میں تھے. یہ ستاتے تھے رسول اللہ کو. اسی طرح امام ہاشم کو یہ ستاتے تھے, تانے دیتے تھے کہ آپ کی کوئی اولاد نہیں ہے, اور یہ کہتے تھے کہ امام وہ ہے جس کی اولاد ہو چاہے نسل امامت آگے چلے, وہ ان کی کوئی اولاد نہیں ہے, ان کی نسل میں کیسے امامت چلے گی. اس وقت خداوند تبارک و تعالیٰ نے ایک بشارت کے ذریعے امام رضا علیہ السلام کو یہ ہدیہ دیا امام جواد کی صورت میں. جب ولادت ہوئی امام کی, اس وقت بھی یہ نادان جو امام کے اپنے رشتہ دار تھے قریبی, بعض ان میں سے بھائی تھے امام کے, وہ یہ اتہام لگاتے تھے جس طرح رسول اللہ پر, رسول اللہ کے چچا, وہ چچا لگتا تھا رشتے میں, باہر کیف رشتہ تو تھا لیکن ہر دشمن سے بدتر دشمن تھا وہ. اسی طرح امام رضا علیہ السلام کو اپنے قریبی لوگ ستاتے تھے, اتہام. خداوند تبارک و تعالیٰ نے ان کا جواب دیا اور یہ ہدیہ اللہ کی طرف سے عطا ہوا. ولادت ہوئی بچے کی, خب اب وہ باتیں ختم ہوگی جو پہلے کرتے تھے, لیکن نئے انداز سے انہوں نے اتہامات شروع کر دیے. ستایا, جی بھر کے امام رضا علیہ السلام کو ستایا انہوں نے. چونکہ تاریخ میں ہے کہ امام جواد علیہ السلام کا رنگ, رنگت جو تھی وہ گندمی رنگت تھی, گندم گون رنگ تھا, جو کہتے ہیں گندمی رنگ, گندمی رنگ تھا. امام رضا علیہ السلام کا رنگ زردی مائل تھا, سفید زردی مائل تھا. امام جواد کا رنگ گندم گون تھا. اور یہ کہتے تھے کہ یہ بیٹا کسی اور کا ہے, بچہ کسی اور کا ہے, ان کا نہیں ہے, یہ کسی کا بچہ لے کے اپنا بنا لیا ہے انہوں نے. یہ اتہام اپنے قریبی لگا رہے تھے. اور حتیٰ انہی لوگوں نے یہ تشخیص دینے کے لیے کہ بلاخر یہ ان کا اپنا بچہ ہے یا کسی کا بچہ لے آئے ہیں, اور چونکہ اپنی اولاد نہیں ہے لہذا یہ دکھانے کے لیے کہ یہ ہماری اولاد ہے اور دوسروں کو قانع کرنے کے لیے یہ اقدام کیا, خود انہی لوگوں نے منجمین بلائے تاکہ وہ آ کر قیافہ شناس لوگ جس کو کہتے ہیں پامسٹ, یہ لے کر آئے تاکہ یہ تشخیص دیں کہ آیا یہ ان کا بیٹا ہے یا نہیں ہے. اور جب ان منجمین نے گواہی دی ان کے سامنے کہ یہ انہی کا بیٹا ہے, اس وقت قانے ہوئے. توجہ کریں, امام حجت کے کہنے پہ قانے نہیں ہوئے, منجمین کے کہنے پہ قانے ہو گئے. وہ ابھی بھی ہیں ایسے مسائل, ہم بھی آج بھی مشاہدہ کرتے ہیں, قرآن کہہ رہا ہو نہیں مانتے, سیرت میں کوئی بات آ جائے نہیں مانتے, روایات کے اندر موجود ہو نہیں مانتے, لیکن اگر کوئی منجم کوئی بات کر دے اسے فوراً مان لیتے ہیں. وہ یہ مشکل پرانی چلی آ رہی ہے ابھی تک, اس لیے میں نے کہا کہ ختم نہیں ہوئی. ہمارا زمانہ بہت سارے حوالوں سے شباہت رکھتا ہے اس زمانے کے ساتھ. اسی طرح ایک طرف یہ نادان اور دوسری طرف حکومت و مفاد پرست عناصر, جس حربے سے استفادہ کیا وہ بے حرمتی و تقدس کی پائمالی. یہ بہت اہم نقطہ ہے, توجہ رکھیں اس پر, مقدسات کی بے حرمتی. بہت پہلے سے آغاز ہوا, اب میں نہیں چاہتا بہت شروع سے بات کا آغاز کروں, لیکن حوالہ دینا ضروری ہے. یہ بات دوسری جگہ پر ہم نے مفصل بیان کی ہے کہ رسول اللہ کی رحلت کے بعد ہی یہ عمل شروع ہوا, بے حرمتی و تقدس کی پائمالی. تقدس پامال کرنا، بے حرمتی کرنا. اگر کوئی بہت بڑی شخصیت ہو، بہت کریم شخصیت ہو، اس کو قتل کر دینا اتنی اس کی توہین نہیں ہے جتنا اس کی بے حرمتی کرنا اس کی توہین ہے. قتل کرنے میں اتنی توہین نہیں ہے. اور یہ عمل فوراً شروع ہوا. جتنے اقدامات آپ سنتے رہتے ہیں تاریخ میں ہوئے، وہ صرف بے حرمتی کے لیے تھے، ان سے کوئی مالی فائدہ نہیں تھا. اور آئمہ کے دور میں بنو امیہ نے بے حرمتی کو سر فہرست رکھا. یہ اہل سنت کے جید علماء کی کتابوں کے اندر موجود ہے یہ تذکرہ کہ 100 سال تک ممبروں پر جمعے کے خطبوں میں اور محافل میں اور مجالس میں سرکاری خرچے پر سرکاری خطیب آ کر امیر المومنین کی بے حرمتی کرتے رہے، باقاعدہ طور پر بے حرمتی کرتے رہے. بے حرمتی دشمن کو بہت تسکین دیتی ہے. تقدس پائمال کر کے وہ سمجھتے اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہا ہے. کہ بعد میں ایک خلیفہ اموی آئے، عمر ابن عبدالعزیز، انہوں نے آ کر یہ سلسلہ بند کروایا، رکوایا. کہ آج بھی بہت سارے علماء انہیں اسی وجہ سے تحسین کرتے ہیں کہ یہ بے حرمتی جو آل رسول کی باقاعدہ سرکاری طور پر شروع ہو چکی تھی، ایک سرکاری آرڈیننس کے ذریعے سے یہ لازمی کام تھا جو خطیب جمعے کے اندر یا خطبے کے اندر آل رسول کی توہین نہیں کرتا تھا اسے برخاست کر دیتے تھے، اسے ہٹا دیتے تھے کہ تم امامت کے قابل نہیں ہو، تم خطابت کے قابل اور خطیب بننے کے قابل نہیں ہو، ہٹ جاؤ تم. اس کی جگہ پر دوسرے آ جاتے جو خود آفر کرتے کہ ہم اس سے کم قیمت پر زیادہ بے حرمتی کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ ہیں ایسے، ہر جگہ مل جاتے ہیں. اگر آج بھی آپ مثلا کسی خطیب کو کہیں یہ بے حرمتی کرو، کرتے ہیں. مثلا علماء کی بے حرمتی، مراجع تقلید کی بے حرمتی، رہبر کی بے حرمتی کرتے ہیں. اگر کسی کو کہو بھائی یہ لو بے حرمتی کرو، وہ کہے میں نہیں کرتا، دوسرا کہتا ہے مجھے آدھی فیس دو میں کرتا ہوں، اس سے زیادہ بے حرمتی کرو. کرتے ہیں یہ بے حرمتی. بے حرمتی سے ان کے مفاد حاصل ہوتے ہیں. کیوں بے حرمتی کرتے ہیں؟ امیر المومنین کی بے حرمتی سرکاری طور پر کروائی جاتی تھی. فائدہ کیا ملتا تھا سرکار کو، حکومت کو، ان خطیبوں کو کیا فائدہ ملتا تھا بے حرمتی سے؟ خطیبوں کو ممکن ہے پیسے ملتے ہوں، وہ پیشہ ور ہیں، فرق نہیں پڑتا. پیسے دے کے امیر المومنین کی تعریف کروا لو، پیسے دے کر امیر المومنین کی معاذ اللہ توہین کروا لو، پیشہ ور ایسا ہی ہوتا ہے. پیشہ ور جس نے کوئی چیز سیکھی ہوئی ہے اور آپ ڈیمانڈ کریں، جو ڈیمانڈ کریں وہی آپ کے لیے بتا دے گا آپ کیا سننا چاہتے ہیں، جو سننا چاہتے ہیں وہ آپ کو سنا دے گا. پیشہ ور کا کام یہی ہے، آپ کے آرڈر پر، آپ کی ڈیمانڈ پر آپ کو سنائے گا. پیشہ ور ہر زمانے میں تھے. کیا سننا چاہتے ہو؟ توہین سننا چاہتے ہو؟ توہین شروع کر دیتے تھے. تعریف سننا چاہتے ہو؟ بلکہ ایسے بھی تھے جو ایک محفل میں تعریف کر کے جاتے تھے، دوسری محفل میں جا کر وہی توہین کرتے تھے، بے حرمتی کرتے تھے. چونکہ یہاں تعریف کے پیسے مل رہے ہیں، وہاں پر توہین کے پیسے مل رہے ہیں، ان کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ جو مرضی آپ کرا لیں. ابھی ہیں ایسے، ابھی ایسے خطیب موجود ہیں، آپ کو بھی پالا پڑا ہوگا، نہیں پڑا تو پڑ جائے گا، کم نہیں ہے. ایک صاحب بانی مجلس ایک بتا رہے تھے کہ ہم نے بلائے مولانا کہ آؤ تقریر کرو، خطیب ذاکر صاحب آئے، انہوں نے مجلس پڑھی. اس مجلس میں روایت پڑھی اور وہ روایت درست نہیں تھی. باہر کے مجلس کے بعد ہم نے ان سے پوچھا، بھائی آپ نے یہ کیوں پڑھ دی یہ روایت؟ تو کہا کہ انہوں نے خود ڈیمانڈ کی تھی کہ یہ پڑھوں. تو کہا کہ خوب یہ تو کہا جاتا ہے کہ روایت درست نہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ چاہتے ہو تو نہیں پڑھتا ہوں، آپ چاہو گے تو پڑھ دوں گا، آپ چاہو گے تو نہیں پڑھوں گا. اب آیا ضمیر نہیں ہے، تیرا خدا نہیں ہے، تیرا دین نہیں ہے، تیرا مذہب نہیں ہے، تیری عدالت نہیں ہے، خوف نہیں ہے تیرے اندر کسی کا کہ تو ڈیمانڈ میں ہر چیز پیش کرتا ہے؟ جو سننا، جو میں ابھی سنا دیتا ہوں آپ کو، وہ ایسے پیشاور رہے، بے حرمتی کرتے رہے۔ امام جواد علیہ السلام کے زمانے میں، عرض کیا کہ یہ تدریجن ائمہ کے زمانے میں یہ سلسلہ بڑھتا گیا اور اس فن سے انہوں نے استفادہ کیا۔ کیوں؟ میں اشارہ پہلے کر دوں، کیوں بے حرمتی سے استفادہ کرتے ہیں؟ توہین و حتاکی و گستاخی کیوں کی جاتی ہے؟ تین طرح کی توہین عام طور پر دیکھنے میں آتی ہے، چونکہ توہین ہمارے معاشرے کے اندر ایک رائج چیز ہے، اجنبی نہیں ہے۔ وہ بہت ساروں نے آپ کی توہین کی ہوگی، بہت ساروں کی آپ نے کی ہوگی، ہوتا ہے، ہم ایسے ہی ہیں۔ بہت ساروں نے ہماری کی ہوگی، بہت ساروں کی ہم نے کی ہوگی توہین۔ کیوں کرتے ہیں توہین، یا کیوں ہماری توہین کوئی کرتا ہے؟ توہین ایک اس وجہ سے ہوتا ہے کہ غصے کی وجہ سے، بڑھاس نکالنے کے لیے، نفرت ہے دل کے اندر، نفرت اکساتی ہے انسان کو کہ دوسرے کی توہین کرے، انتقام کی آگ اندر بھڑک اٹھتی ہے، اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کسی کی توہین کی جاتی ہے۔ کہ عام طور پر گھروں کے اندر ساس بہو اور نند بھابھی اور دیگر رشتہ دار آپس میں وہ ایک دوسرے کی جی بھر کے توہین اسی وجہ سے کرتے ہیں، کیوں کہ بڑاس نکل جائے، نفرت و کینہ جو دل میں بھرا ہوا ہے یہ نکل جائے۔ بعض اوقات توہین کی جاتی ہے جہالت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، نافہمی کی وجہ سے۔ انسان کو معلوم نہیں ہوتا کہ جو میں کرنے جا رہا ہوں یہ توہین ہے اور کر جاتا ہے، لیکن ایک دفعہ توہین استعمال کی جاتی ہے ہتھیار کے طور پر کسی مقصد کے لیے، کسی بڑے ہدف کے حصول کے لیے۔ جب بھی سرکاری طور پر کسی کی توہین کروائی جائے، آپ دیکھتے ہیں اخباروں میں رہتا ہے کئی کالم نگار آپ کے ملک میں ایسے ہیں، وہ ان کے اگر جمع کریں آپ مختلف حکومتوں میں ان کے کالم تو عجیب آپ کو نظر آئے گا، کہ ضیاء الحق کے زمانے میں یہ ان کے تعریف کرتے تھے، جب ان کے بعد ان کے مخالف حکومت آئی انہی کی توہین شروع کر دی، جس کی تعریف کرتے ہیں اسی کی توہین بھی کرتے ہیں۔ یہ کیوں توہین کرتے ہیں؟ نفرت ہے ان کو؟ نہ، نفرت نہیں ہے ان کو، جہالت ہے، جہالت بھی نہیں ہے، بلکہ سرکاری طور پر یہ توہین کروائی جاتی ہے۔ سرکار کیوں توہین کرواتی ہے کسی کی، بے حرمتی کرواتی ہے؟ سرکار ایک ہتھیار کے طور پر کسی کی توہین کروائی جاتی ہے۔ اگر کسی سیاستدان یا سیاسی پارٹی کی توہین کروائی جائے اخباروں کے اندر، میڈیا کے اندر، یعنی اس لیے کہ لوگ اس کو ووٹ نہ دیں، لوگ اس کو انتخاب نہ کریں، یہ حکومت میں نہ آئے، اقتدار میں نہ آئے، ایک ہتھیار کے طور پر لوگوں کی نگاہوں سے گرانے کے لیے اس کو توہین کروائی جاتی ہے، تاکہ اسے چھوٹا ثابت کیا جائے، اس کے تقدس کو پائمال کیا جائے، اسے لوگ مقدس نہ سمجھیں، اس کی پیروی نہ کریں، اس کی طرف نہ جائیں۔ علماء سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے بہترین طریقہ کیا ہے؟ کہ علماء کی توہین کی جائے، علماء کے تقدس کو پائمال کیا جائے۔ خب جب تقدس ختم ہوتا ہے انسان کی نگاہوں سے گر جاتا ہے وہ شخص، جب نگاہوں سے گر جاتا ہے پھر اس کی کوئی بات مانتا نہیں ہے۔ اگر کسی بیٹے کی نگاہوں سے باپ کا تقدس ختم ہو جائے، یہ بیٹا کبھی بھی اس باپ کی بات نہیں مانتا۔ اگر شاگرد کی نگاہوں میں استاد کا تقدس ختم ہو جائے، یہ شاگرد استاد کی بات نہیں مانتا۔ اگر ایک عام انسان کی نگاہوں میں عالم دین کی تقدس ختم ہو جائے، وہ کبھی بھی اس کی بات نہیں مانتا، چونکہ اب اس قابل نہیں رہا کہ میں اس کی بات مانوں۔ یہ حربہ ہے حکومتوں کا، اور سرکاری حربہ ہے پیشہوروں سے فائدہ اٹھا کر ان سے۔ ہیں اہل قلم، اہل سخن، اہل ادب جو توہین کے ماہر ہیں، حجو جس کو عام طور پر اردو میں کیسے پڑھتے ہیں، ہجو، ہجو، ہجو پڑھتے ہیں، ہجو نہیں ہے، اصل تلفظ کیا ہے اس کا، حجو، حجو ہے، یعنی کسی کی مذمت میں شعر لکھنا، حجو کرنا، جس کو ہجو کہتے ہیں یا اردو میں تلفظ میں کہ غلط ہے عرض کیا، اصل حجو ہے۔ قصیدہ کسی کی شان بیان کرنا ہے، حاجب کسی کی برائیاں، برائیاں پیش کرنے کو حاجب کہتے ہیں. خب ہمارے شعرا ماہر ہیں اس کام میں، دونوں میں ماہر ہیں. یہ شعرا جو قصیدے لکھتے ہیں شاہوں کی مدح میں قصیدے لکھتے ہیں، اور شاہوں کی مخالفین کے لیے حاجب لکھتے ہیں. آپ مرزا غالب کے شعر سنیں یا اس زمانے کے اور بڑے بڑے شعرا، وہ دو قسم کا کلام لکھتے ہیں، شاہ کی مدح میں لکھتے ہیں، قصیدہ لکھتے ہیں شہنشاہ کے لیے، اور جو شاہ کا مخالف ہو اس کی برائی میں حجب لکھتے ہیں، اس کی مذمت اور اس کے بہت سارے نقائص بیان کرتے ہیں. اس کے نسب میں باتیں شروع کر دیں گے، اس کے حسب میں باتیں شروع کر دیں گے، اور ان کا مذاق اڑائیں گے، کیچڑ اچھالیں گے، پگڑی اچھالیں گے اس کی، تاکہ لوگوں کی نگاہوں میں اس کو گرا دیں. اور شاہ کی طرف سے دونوں کے پیسے ملتے ہیں، شاہ کی تعریف کریں تو بھی شاہ پیسے دیتا ہے، اور شاہ کے مخالف کی حجب کریں تو وہ بھی پھر بھی پیسے دیتا ہے کہ آپ نے حجب لکھی ہے. اس کی قصیدے بھی لکھتے ہیں، مذمت بھی لکھتے ہیں، دونوں چیز کے ماہر ہوتے ہیں. ان سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، کالم نگار ادیب باقاعدہ پالے جاتے ہیں. آپ عرض کیا کہ ان کے مختلف حکومتوں میں ان کے کالم پڑھیں تو آپ کو عجیب لگے گا، یہ اتنے بے ضمیر انسان ہیں یہ اخباروں میں جو کالم لکھتے ہیں، کہ کل تک ایک ظالم کے لیے تعریفیں لکھ رہے تھے، آج اس کے خلاف مذمت لکھ رہے ہیں. کل تک کسی کے دسترخوان پر بیٹھے ہوتے تھے، آج دوسرے کے دسترخوان پر بیٹھ کر اس پہلے کے خلاف لکھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ کام کرتے ہیں. ابھی مثلا موجودہ ہی آپ موجودہ زمانے کو ہی دیکھ لیں، پہلے سیاسی پارٹی جو نئی بن کے ابھر رہی ہے، اس پارٹی کے لیے مثلا بہت تعریفیں لکھنا شروع کرتے تھے، اب اس کے خلاف لکھنا شروع کر دیا. جس طرح کے پیسے ملے اسی طرح کا کام کرنا شروع کرتے ہیں. یہ کام جو آج میڈیا کے اندر ہو رہا ہے، کالم نگار کر رہے ہیں، یہی بنو امیہ و بنو عباس، ان قصیدہ گو، خوش آمد گو اور حاجب گو خطیبوں ادیبوں سے فائدہ اٹھاتے، اور بنو امیہ و بنو عباس کے خلفاء یا حکمرانوں اور ظالمین کے حق میں قصیدے لکھواتے، اور ائمہ خدا کے خلاف ان سے حاجب لکھواتے، بے حرمتی کرواتے، گستاخی کرواتے، حتاکی کرواتے، ہر طرح کی بات، ہر طرح کی تہمت و بہتان لوگوں کے درمیان پھیلاتے. کیوں؟ ایک حربے کے طور پر، ایک ہتھیار کے طور پر، کہ اس شخصیت کو لوگوں کی نگاہوں سے گرائیں، لوگوں کے ذہنوں کو اس سے دور کریں، بدبین کریں، بدگمان کریں، لوگوں کا اعتماد سلب ہو جائے، ختم ہو جائے اس پر. اور جب اس پر اعتماد ختم ہوگا، خب دوسرا راستہ یہی ہے کہ لوگ ہماری طرف آئیں گے، یا ہم جو کہیں گے لوگ اس کو مانیں گے. ایک حربے کے طور پر، ایک ہتھیار کے طور پر یہ ہتھیار استعمال کیا جاتا. ہر امام کے زمانے میں یہ کام ہوا، میں نے مثالیں بھی دیں. یہ بے حرمتی، یہ حتاکی. اب دیکھیں ائمہ نے مبارزہ بھی کیا، جب امیر المومنین کے خلاف یہ حرکت شروع کی بنو امیہ نے، بہت سارے مقامات پر امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام جا کر کھڑے ہو جاتے مجلس کے اندر، اور اس خطیب کو جا کر ٹوکتے، بولتے، سرزنش کرتے، ملائے عام میں، مجمع عام میں کھڑے ہو کر امام اس کی مذمت کرتے. بعض مجالس میں امام اس لیے شرکت کیا کرتے تھے کہ جب امیر المومنین کے خلاف کوئی خطیب زبان کھولے، امام مجتبی اٹھ کے اس کی زبان بند کریں. سید الشہداء جاتے، بلکہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام، خطیب جب جاتا پہلے جا کر اپنے لوگوں سے کہہ دیتا کہ دیکھو کہیں حسین ابن علی ابی عبداللہ تو کہیں ادھر ارد گرد موجود نہیں ہیں. اگر انہیں خبر ہو جاتی کہ ابی عبداللہ، امام حسین علیہ السلام کا کنیہ تھا ابی عبداللہ، ابو عبداللہ، عرب کنیے سے بلاتے ہیں ایک دوسرے کو، ہم امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں، عرب کہتے تھے ابی عبداللہ علیہ السلام، حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام. وہ خطیب پہلے سے کہہ دیتا کہ دیکھو کہیں ارد گرد ابو عبداللہ تو موجود نہیں ہے، کہیں امام حسین علیہ السلام تو نہیں ہیں یہاں قریب قریب. اگر حسین کہیں قریب ہیں پھر اسے جرت نہیں ہوتی تھی وہ مذمت میں بیان زبان کھولے، اور اگر مطمئن ہو جاتا نہیں ہے پھر وہ آزادی سے گفتگو کرتا، بات سنتے اٹھ کے چلے جاتے. یہ سلسلہ جاری رہا، قائم رہا، حتیٰ نوبت آ گئی امام جواد علیہ السلام کی. مامون نے حربہ استعمال کیا کہ امام کی بے حرمتی ملائے عام میں کرائی جائے. ایک کام کیا کرتا، تقدس کی پائمالی کے لیے کہ مختلف اس نے علماء یا دانشور بلا کے بٹھائے ہوئے تھے، شہریہ لیتے تھے، اس سے ایک گروپ بنایا ہوا تھا اس نے، یا کئی گروپ بنائے ہوئے تھے، دارالحکمہ کے نام سے ایک مدرسہ اس نے گویا بنایا ہوا تھا، جس میں بڑے بڑے شہیر مشہور زمانے کے اس وقت کے علماء دانشور ان کی ممبرشپ تھی. انہیں وہ موضوع دیتا کہ آپ میں سے کوئی بھی شخص ایسا سوال اٹھائے جو امام جواد کو بری محفل میں لاجواب کر دے، میں اسے منہ بولا انعام دوں گا. یہ دانشور صبح و شام لائبریریوں میں جا کر غور و خوص کرتے، عجیب و غریب قسم کے معما ڈھونڈتے، پیچیدہ باتیں ڈھونڈتے، کیا کیا تلاش کرتے، کیا کیا لے کر آتے، اور پھر آ کر امام کے سامنے آ کر پیش کرتے بھری محفل میں، تاکہ امام کو کسی طریقے سے لاجواب کریں. فرمان ہے، یہ مناظرے مناظرات کی کتاب میں موجود ہیں، مامون کی موجودگی میں دربار میں یہ سب کام ہوتا تھا. اور ہر دفعہ نہ صرف وہ نام نہاد، وہ پیشاور دانشور، نام نہاد دانشور رسوا ہوتے، بلکہ مامون بھی ان کے سامنے شرمندہ اور رسوا ہوتا. اس طرح سے امام دو ٹوک جواب دیتے، اس طرح بر وقت امام علیہ السلام ان کو لاجواب کرتے، اور آخر میں سب تسلیم کرتے کہ امام جواد سے بڑھ کر خدا نے کوئی عالم نہیں بنایا اس زمین کے اوپر، یہ اعتراف کر کے اٹھا کرتے تھے.
برعظمت حضرت امام جواد علیہ السلام صلوات.
یہ اعتراف کر کے ان کو اٹھنا پڑتا، لیکن اس کے باوجود بھی اپنی اس ذلیلانہ حرکت سے باز نہیں آتے، ہر حوالے سے تقدس کی پائمالی کرتے، بے حرمتی کرتے امام کی، اور کرواتے بے حرمتی. اور جو سب سے زیادہ بے حرمتی کرتا اس کو بڑا انعام دیتے، لیکن جس طرح اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں، مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، جب بھی انہوں نے ایسا منحوس نقشہ کھینچا، اولیاء خدا، انبیاء خدا، ائمہ جو خدا کی طرف سے منسوب ہیں، ان کی بے حرمتی کے لیے خدا نے اسی حربے کے ذریعے سے خود ان کو رسوا کر دیا، ذلیل کر دیا. ہر دفعہ تکرار ہوا یہ ماجرا. یہ شکنجے تھے جو امام علیہ السلام کو دے رہے تھے، امام جواد علیہ السلام. آپ توجہ کریں، امام جواد علیہ السلام جوانی کے عالم میں اس دنیا سے جام شہادت پایا اور رخصت ہوئے، اوج جوانی میں، اوج جوانی میں اس دنیا سے رخصت ہوئے. بلکہ ایک یہ کسی کا نقطہ ہے، میرا اپنا نہیں ہے، مطالعے میں میں پڑھا ہے اور آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، کسی بزرگوار کا، کہ ہم ائمہ اطہار کی تاریخ میں اگر نگاہ ڈالیں تو اسی سے ہمیں بہت کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ائمہ کی شہادت یا ائمہ کی طول عمر جو زمانہ ہے وہ تدریجاً کم سے کم ہوتا آ رہا ہے. مثلاً امیر المومنین علیہ السلام 63 سال کی عمر میں اس دنیا سے جاتے ہیں، امام مجتبی علیہ السلام 59 سال کی عمر میں جاتے ہیں یا لگ بھگ اتنے، امام حسین علیہ السلام 57 سال کی عمر شریف میں اس دنیا سے جاتے ہیں. اور جوں جوں آگے سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے، ائمہ کی شہادت قریب تر یعنی جوانی میں ہوتی جا رہی ہے. یہ کس بات کی علامت ہے؟ یہ دشمنی کی شدت کی علامت ہے. یہ کس بات کی علامت ہے؟ یہ اس بات کی علامت ہے کہ کچھ لوگ جن کو اس نقطے کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ امامت کے خلاف دشمن کے کیا عزائم ہیں، ان کی غفلت کا نتیجہ ہے. جنہیں متوجہ رہنا چاہیے تھا وہ متوجہ نہیں ہوئے. یہ اس چیز کا نتیجہ ہے. اس مختصر سی عمر میں امام علیہ السلام کو بہت شکنجے دیے گئے. پوری عمر امام کی مصائب کی عمر گزری ہے. عزیزان یہ حربہ قدیم و دیرینہ و ناکام حربہ آج بھی دشمن آزما رہا ہے, آج بھی آزما رہا ہے, آج بھی بے حرمتی و گستاخی و توہین کے ہتھیار سے ذات مقدس پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو اس طرح سے توہین کروا کے ناپاک ترین انسان نوا درندوں کے ہاتھوں یہ توہین کروا کے, کبھی کتاب لکھوا کے, کبھی کارٹون بنوا کے, کبھی فلمیں بنوا کے, کبھی کسی اور حربے سے, تاکہ دنیا کے اندر یہ ہستی جو منبع قدس و تقدس ہے جس کو خداوند تبارک و تعالی نے مخزن و منبع تقدس کا بنایا اس کائنات کے اندر, اس کے تقدس کو پائمال کریں. یہ نفرت و کینہ نہیں ظاہر کر رہے, یہ آتش انتقام نہیں ہے, بلکہ یہ حربہ ہے. اس کے پیچھے سرکار ہے, اس کے پیچھے حکومتیں ہیں, اس کے پیچھے بڑے بڑے مجرم ہیں. اس بے حرمتی کے ذریعے سے بہت زیادہ مقاصد حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. ہمیں ان چیزوں کی طرف ضروری دھیان دینا ہے. توجہ رکھیں آپ, مثلا آج اگر فقہا و مراجع کے تقدس کو پائمال کیا جائے, مقصود کیا ہے؟ صرف دل کی بھڑاس نکالنا نہ, مقصود یہ ہے کہ یہ عوام, یہ عام متدینین, یہ دیندار لوگ, یہ علماء و مراجع تقلید کی اتباع کو چھوڑ کر یا سرکار کی اتباع میں پیروی میں آ جائیں, کسی گمراہ حکومت کی پیروی میں آ جائیں, یا کسی گمراہ حکومت سے مربوط کسی سرکاری شخص کی پیروی میں آ جائیں, ان کا رخ موڑا جائے. یہ تقدس کس لیے ہے؟ میں مثال سے عرض کرتا ہوں. اگر آپ ایک سڑک پر جا رہے ہیں, ایک راہ پر جا رہے ہیں, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس راہ پہ نہ جائیں بلکہ ایسے راستے سے جائیں تاکہ آپ کا گزر ہمارے قریب سے ہو, میں چاہتا ہوں کہ آپ اس روڈ سے جائیں کہ آپ کا گزر ہمارے مدرسے سے ہو, ہماری مسجد سے ہو, ہمارے محلے سے ہو, آپ کا گزر وہاں سے نہ جائیں, آپ اس علاقے سے نہ جائیں, تو میں کیا کروں گا؟ میں آ کر اس راستے کے جہاں آپ جانا چاہتے ہیں, وہ اچھا راستہ بھی ہے, وہ شارٹ راستہ بھی ہے, وہ محفوظ راستہ بھی ہے, لیکن میں آ کر کیا کہوں گا کہ وہ راستہ بہت خراب ہے, اس میں کھڈے ہیں, اس میں گڑھے ہیں, اور اس میں خطرہ ہے, اس میں چوریاں ہیں, اس میں ڈکیتیاں ہیں, اس میں کل رات ہی قتل کی واردات ہوئی ہے, اس میں گاڑی چھین لیتے ہیں, اس میں اتنا ڈراؤں گا آپ کو, اتنا وحشت زدہ کروں گا, آپ ڈر جائیں گے. خوب ڈر کے آپ ارادہ چھوڑ دیتے ہیں کہ میں اس راستے پر نہیں جاؤں گا. وہ پھر آپ متبادل کی تلاش میں نکلتے ہیں کہ مجھے متبادل راستہ بتاؤ, بس وہاں تو نہیں جانا, خطرہ ہے, مجھے یہ بتاؤ میں کہاں سے جاؤں. اس وقت میں آپ کو نشاندہی کروں گا اس راستے کی جو میرے مد نظر ہے, میں یہ کہتا ہوں بس یہاں سے جائیں آپ. اب ادھر سے جانے کا کیا فائدہ ہوگا؟ اب ظاہر ہے آپ میری زمین سے گزریں گے, میرے مدرسے سے گزریں گے, میری مسجد سے گزریں گے, میرے محلے سے گزریں گے, جو فائدہ میں نے آپ کی رفت و آمد کا اٹھانا ہے وہ میں اٹھا لوں گا. راستوں کی بے حرمتی, راستوں کا تقدس, یا راستوں کو پرخطر بنانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تاکہ آپ سے یہ راستے چھڑوا دیے جائیں, اور جب یہ راستے آپ چھوڑ دیں پھر کدھر آئیں؟ ان متبادل راہوں پر آئیں جو شیاطین نے آپ کے لیے کھول رکھے ہیں. اس لیے علماء کی بے حرمتی, رہبروں کی بے حرمتی اس لیے کی جاتی ہے تاکہ یہ متدینین, یہ عوام جو ان کے پیچھے جاتے ہیں, انہیں چھوڑ کر آ جائیں جوہلا کے پیچھے, یا کسی حکومت, شیطانی حکومت کے پیچھے, یا کسی شیطانی حکومت سے مربوط کسی سرکاری کے پیچھے. اس لیے ان کی بے حرمتی ضروری ہے. یہ نفرت کا اظہار نہیں ہے اور نہ ہی جہالت ہے. یہ بنو امیہ کا قدیمی حربہ ہے، یعنی یہ وہی حربہ ہے جو 100 سال تک بنو امیہ کے ممبروں سے ادا ہوتا رہا امیر المومنین کے خلاف. امیر المومنین کی کیوں بے حرمتی کی جائے؟ تاکہ لوگوں کا گزر امیر المومنین کی طرف نہ ہو بلکہ دمشق کی طرف ہو جائے، شام کی طرف ہو جائے، اس امام کی طرف ہو جائے. امام ہدا سے ان کی توجہ ہٹ کر امام نار کی طرف توجہ ہو جائے. کب ہوگا؟ وہ اسی وقت ہوگا کہ جب لوگ امیر المومنین کا تقدس ان کے دلوں سے ختم ہو جائے. اور اتفاقاً شامیوں کے اندر ہو گیا یہ کام. جب امیر المومنین کی شہادت ہوئی، شام میں خبر پہنچی، انہوں نے پوچھا کہاں پہ امیر المومنین یا علی کہاں قتل ہوئے؟ کہنے لگے مسجد میں. شامی تعجب سے پوچھتے تھے علی کا مسجد میں کیا کام ہے، مسجد سے کیا کام ہے علی کا؟ یہ جو مسجد سے دوری کا نظریہ ہے، یہ وہی شام سے شروع ہوا ہے کہ علی کا مسجد سے کیا تعلق ہے. اس قدر پروپیگنڈا ہوا تھا شام کے اندر کہ علی معاذ اللہ نماز نہیں پڑھتے، اور شامیوں نے باور کر لیا تھا، یقین کر لیا تھا. پروپیگنڈے کا یہ اثر ہوتا ہے کہ امام حق سے دور کرنا اور امام باطل کے پیروکار بنانا. راستوں کی بے حرمتی کریں تاکہ نئے راستے آپ گمراہ راستوں پر لوگوں کو ڈال دیں. یہ ڈائیورژن ہے، یہ بے حرمتیاں، ان کو ذرا غور سے تجزیہ تحلیل کیا کریں آپ. یہ بے حرمتیاں ڈائیورژن ہے قوموں کی، تاکہ قوموں کے رخ موڑے جائیں، ملتوں کے رخ موڑے جائیں، عوام کے رخ موڑے جائیں، ممالک کے رخ موڑے جائیں، مذاہب کے رخ موڑے جائیں. آئمہ خدا کی بے حرمتیاں اسی لیے ہوں گی. ایسے حرمت شکن فرقے بنائے گئے اسلام کے اندر پیسے دے کر. انہی شیطانی طاقتوں نے ایسے فرقے بنائے جن فرقوں کا کام بے حرمتی کرنا ہے، حرمت شکنی و تقدس شکنی کرنا ہے، یعنی مقدسات کے تقدس کی پائمالی. ان فرقوں کا امتیاز یہی ہے، وہ کسی چیز کو مقدس نہیں سمجھتے. ہر وہ چیز جو اللہ نے مقدس بنائی ہے، ان فرقوں کا کام اور ان فرقوں کے رہبروں کا کام اس کو غیر مقدس ثابت کرنا ہے، اس کی بے حرمتی کرنا سر عام، ملائے عام میں، گفتگو میں، مجلس میں، تاکہ لوگ دور ہو جائیں، مقدس نہ سمجھیں اس کو. اس قانون کے مطابق جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے، آج بھی اس سے یہی استفادہ ہو رہا ہے، چھوٹی سطح پر بھی اور بڑی سطح پر بھی. مثال دی میں نے، گلی محلے کے اندر بھی یہ کام ہو رہا ہے. تقدس شکنی، حرمت شکنی، بے حرمتی کرنا، اور عالمی سطح پر بھی یہی کام ہو رہا ہے. عالمی سطح پر بھی یہی کام ہو رہا. خوب، یہ ماجرا جو آپ سب نے سنا اور سن کر ہم سب خاموش ہیں، یہ اسی حکمت کے تحت اور اسی قانون کے تحت انجام پایا ہے، تاکہ غیر مسلمانوں کو، دنیا اس وقت بدل چکی ہے، سنتی انقلاب نے دنیا کی کایا پلٹ دی ہے، مربوط کر دیا ہے، ساری دنیا کو ساری دنیا سے مربوط کر دیا ہے. آج کل کہا جاتا ہے کہ یہ زمین کو بڑی کائنات نہیں رہی بلکہ ایک چھوٹا سا ولیج رہ گیا ہے. زمین کی حیثیت ایک ولیج کی حیثیت ہو گئی ہے رابطے کے ذریعے. بالکل اس وقت پاکستان میں، آپ کے اس شہر میں، ٹھوکر میں، یہ نیاز بیگ ہے، یہ ٹھوکر ہے، نیاز بیگ میں جو کام ہوا ہے، ابھی ہوا ہے، آپ 5 منٹ کے بعد جا کر چیک کریں، پوری دنیا میں اس کی خبر پہنچ گئی ہے. انٹرنیٹ کے ذریعے، ٹی وی چینل کے ذریعے، خبروں کے ذریعے، ایس ایم ایس کے ذریعے، ایک آن میں ساری دنیا میں اس کی خبر پہنچ گئی. اس قدر قریب ہو گیا. جب قریب ہے اثر انداز ہوتے ہیں. کسی زمانے میں ان کے اندر بوکھلاٹ نہیں تھی. کیوں نہیں تھی؟ کہ اسلام مشرق وسطی کے اندر پابند تھا، منحصر تھا. لیکن آج اس صنعتی ترقی کے نتیجے میں جہاں گمراہی پھیل کے گھر گھر جا پہنچی ہے، وہاں پر نورانیت کو پھیلنے کا بھی موقع مل رہا ہے، وہاں حقانیت کو پھیلنے کا بھی موقع مل رہا ہے، وہاں پر ائمہ خدا کی فضائل کو پھیلنے کا بھی موقع مل رہا ہے، وہاں پر عظمت رسول اللہ کو پھیلنے کا بھی موقع مل رہا ہے. سنتے رہتے ہیں آپ کہ کہ اس وقت چند ممالک ایسے ہیں جہاں پر آبادی کا تناسب کافی حد تک تبدیل ہو چکا ہے، اور عنقریب یعنی یہی جو سلسلہ جا رہا ہے چند سالوں کے بعد، شاید 10 سال 15 سال کے بعد بالکل مختلف ہو جائے گا آبادی کا تناسب. ان میں ایک ڈنمارک ہے، ایک ملک، اور اسی طرح سویڈن ہے. یہ دو ملک میں آپ کی خدمت میں نمونے کے طور پر عرض کر رہا ہوں، جہاں پر تیزی کے ساتھ آبادی کا تناسب بدل رہا ہے. یہ عیسائی مملکتیں ہیں، عیسائی ملک ہیں جن کے اندر مسیحیت کے پیروکار زیادہ ہیں، سفید پوست لوگ، گورے. لیکن اسلام بہت تیزی کے ساتھ ان ممالک کے اندر پھیل رہا ہے. اس قدر پھیل رہا ہے کہ ابھی آپ خبروں میں بھی دیکھیں، نیٹ پر بھی جا کر چیک کریں، تو بہت سارے اہم سرکاری عہدے مسلمانوں کے پاس آ رہے ہیں، پارلیمنٹ کی سیٹیں مسلمانوں کے پاس آ رہی ہیں، ووٹر کی تعداد بہت زیادہ. اور یہ وہ ووٹرز نہیں ہیں جو ایشیائی ممالک سے ہجرت کر کے وہاں جا کر نیشنلٹی انہوں نے لی ہے، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو وہاں مقامی لوگ، گورے، عورت اور مرد، یہ بتدریج اسلام قبول کر رہے ہیں. یہ بخلاہٹ ہے ان کے اندر کہ جہاں جہاں بھی نام مقدس رسول اللہ پہنچتا ہے، جو سیرت طیبہ حضرت سے آشنا ہوتا ہے، جس کو رسول اللہ کی زندگی کا ایک ادنا سا جھلک محسوس ہوتی ہے، وہ اسلام قبول کیے بغیر نہیں رہ سکتا، نہیں رہ سکتا. اور یہ تناسب ہر ملک کے اندر بڑھتا جا رہا ہے، اس سے دور، اس لوگوں کو اس سے دور کرنے کے لیے. اور مسلمان ممالک کے اندر تقدس کی انہوں نے پائمالی شروع کی. ناصر باغ میں جو اجتماع ہوا تھا، میں نے وہاں گفتگو میں عرض کیا تھا، اگر یہ مومنین تشریف رکھتے ہوں وہاں، کہ یہ تقدس کی پائمالی کا حربہ جو انہوں نے مثلا پاکستان میں جو استعمال کیا، سب سے پہلے حکمرانوں کو ذلیل کیا گیا، تحقیر حکمرانوں کی شروع ہوئی. سب سے پہلے پاکستان میں حکارت قبول کرنے والوں میں حکمران طبقہ ہے، انہوں نے پہلے حکارت کا توق اپنی گردن میں ڈالا. انہیں کہا گیا کہ اقتدار ملنا ہے، کب ملنا ہے؟ جب ذلیل ہو، ہمارے سامنے سجدے کرو. مشہور ہے، کہتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو جب حکومت بنا رہے تھے، کابینہ بنا رہے تھے، تو ایک وزیر، جانتے ہیں آپ، میں نام نہیں لیتا، ایک وزیر جو وزارت کے لیے نامزد تھے، کہ ان کا خواہش تھی کہ مجھے وزیر بنایا جائے، کہتے ہیں معروف ہوٹل کی لابی میں بیٹھے ہوئے بھٹو نے اس سے ڈانس کروایا، وہاں پر سب کے سامنے، اس شخص سے سب کے سامنے ڈانس کروایا، اور ڈانس کروا کے پھر اس سے بہت ہی غلط کام کروایا، یعنی شاید اپنا جوتا صاف کروایا، جو جوتے کے اوپر بوسے کے لیے کہا کہ یہ کام کرو پھر تمہیں وزارت دیں گے. اس نے کیا کیونکہ اس کو چاہیے تھی یہ وزارت، اور اس نے وہ کام کر کے وزارت لے لی، مثلا دے بھی دی بعد میں. ظاہر ہے خوب یہ کام کیوں کیا گیا، تفریح نہیں تھی، بلکہ ایک ایسا وزیر جو عزت رکھتا ہو وہ وزیر میری بات نہیں مانے گا، جو وزیر ذلیل ہو وہ ضرور میری بات مانے گا. خوب یہی کام مختلف جگہوں پر ہوتا رہا. پہلے حکمرانوں کو ذلیل کیا گیا، یہ شیطانی طاقتیں برطانیہ و امریکہ پاکستانی حکمرانوں کو سب سے پہلے ذلیل کرتے ہیں، یہ وہاں جائیں تو بھی، وہ یہاں آئیں تو بھی، سب سے پہلے ان کو ذلیل کرتے ہیں، تحقیر. پھر اس کے بعد دوسرا حربہ مملکت کی تحقیر شروع کی گئی، اس ملک کو حقیر کیا گیا. تیسرے درجے پر عوام کی تحقیر کی گئی، چوتھے درجے پر اسلام کی تحقیر کی گئی، اور پانچویں درجے پر ارکان کی تحقیر کی گئی. اب یہ پانچواں مرحلہ ہے بے حرمتی کا، جس میں ارکان دین کے اوپر انہوں نے حملہ شروع کیا ہے. ارکان دین، عزیزان ایمان، آپ پڑھتے ہیں نا، سنتے ہیں یہ بات، ہر چند اس کے بارے میں آگے مزید وضاحت نہیں ہوتی، لیکن وہی بچوں والا دین تو بڑوں کو بھی یاد ہے کہ اصول دین کتنے ہیں؟ پانچ ہیں، پانچ ہی ہیں نا یہاں میں، آپ خاموش ہو گئے، مجھے شک پڑ گیا ہے کہ پانچ ہیں. خوب، پانچ اصول دین ہیں، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، یہ پانچ اصول دین ہیں، یہ پانچ رکن دین ہیں، یہ پانچ اساس ہیں. ان ارکان میں سے ایک رکن بھی اگر ہلتا ہے امارت اسلام ختم ہو جاتی ہے، محفوظ نہیں رہتی. یہ اصلی ستون ہیں پانچ، ان میں سے کوئی ایک ستون اگر توحید کا ستون ہلا دیا جائے، خراب کر دیا جائے، منہدم کر دیا جائے، دین باقی نہیں رہتا. توحید کے بغیر کوئی دین باقی نہیں رہتا. اگر عدل کا ستون خراب کر دیا جائے، دین اس رکن کے بغیر باقی نہیں رہتا، منہدم ہو جاتی ہے امارت. اگر رسالت کا رکن منہدم کر دیا جائے، دین باقی نہیں رہتا، منہدم ہو جاتی ہے امارت. اگر امامت کا رکن منہدم کر دیا جائے، امارت دین منہدم ہو جاتی ہے. اور اگر قیامت کا رکن منہدم کر دیا جائے، معاذ اللہ کوئی نفی کرے قیامت کی، انکار کر دے، امارت دین منہدم ہو جائے گی. خب اب آپ توجہ کریں، پہلے حکمرانوں کی توہین، پھر ممالک کی توہین، پھر عوام کی توہین، پھر اسلامی تعلیمات، شریعت کے تعلیمات کی توہین، اور اب ارکان دین کی توہین. کبھی پردے کی توہین کیا کرتے تھے، پردہ کیا ہے، یہ تکیہ نوسی ہے، یہ عقب ماندگی ہے، یہ پسماندگی ہے، یہ بیکورڈ ہے، یہ فلاں ہے، پردے کے اوپر ایسی تہمتیں. کبھی کسی اور شرعی حکم کے متعلق کوئی بات کر دینا، ہیں بہت سارے. کبھی نماز کا مذاق اڑانا، کبھی طواف کا مذاق اڑانا، کبھی حج کا مذاق اڑانا، کبھی روزے کا مذاق اڑانا، کبھی اور کسی چیز کا مذاق اڑانا، کبھی عزاداری کا مثلا تمسخر کرنا. یہ احکام کی و شریعت مقدسہ کی توہین تھی. لیکن یہ شریعت کا دار و مدار سارا ان پانچ اصولوں کے اوپر ہے. ان اصولوں کو اگر ہلا دیا جائے، شریعت بھی منہدم ہو جاتی ہے، پیرو شریعت بھی منہدم ہو جاتا ہے. بس یہ حملہ بڑا سوچ کے کیا گیا انہوں نے، کیا تاکہ ان طریقوں سے مقدسات دین کو لوگوں کی نظروں میں بے مقدس بنایا جائے، غیر مقدس بنایا جائے. اور جب کوئی چیز غیر مقدس ہوتی ہے، انسان اس کا احترام چھوڑ دیتا ہے. مثلا یہی مکان مقدس ہے، اس کے اندر جو کچھ ہے، کتنا تقدس ہے ان چیزوں کو. آپ جوتا باہر اتار کے آتے ہیں، آتے ہیں نا جوتا باہر اتار کے، ادب سے آتے ہیں، باوضو ہو کر آتے ہیں، ہر چیز کا احترام کرتے ہیں آ کر. لیکن اگر کوئی شخص آ کر یہ کہہ دے کہ یہ بھی دوسری جگہوں کی طرح مکان ہے، جیسے ریسٹورانٹ ہے، اسی طرح معاذ اللہ یہ بھی ہے، ریسٹورانٹ میں جوتا پہن کے جاتے ہو، یہاں کیوں اتار کے آتے ہو؟ اب دیکھیں، ایک بندہ سوچے گا کہ ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے، وہاں بھی کارپیٹ ہے، یہاں بھی کارپیٹ ہے، وہاں تو کارپیٹ کے اوپر میں جوتا پہن کے چلا جاتا ہوں، بس یہاں بھی میں جوتا پہن کے چلا جاؤں. بے حرمتی، تقدس ختم ہوا، پائمالی بھی شروع ہو جائے گی. اگر آپ کہیں یہ علم نہیں ہے، یہ تو جھنڈے ہیں، یہ کپڑے ہیں، یہ فلاں ہیں، اب تقدس ختم ہو جائے گا. یہ سجدگاہ، یہ مٹی ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ محراب ہے، یہ ویسے ایک دیوار ہے، تقدس ختم ہو جائے گا. جب تقدس ختم ہوگا، اس کی پائمالی بھی شروع ہو جائے گی. اگر بچانا ہے اپنا دین، دین بچانے کے لیے دین کے ارکان کو بچانا ہے، اور ارکان دین کی حفاظت اس وقت تک ہے جب تک وہ مقدس رہے. اگر کوئی شخص آیا اس مکان مقدس میں آ کر بے حرمتی ہو، تقدس پائمال کر کے چلا جائے، خوب ہم بگڑ جاتے ہیں کہ کیوں کیا آپ نے، تقدس کیوں پائمال کیا؟ وہ کہے میں نے بلڈنگ تو نہیں گرائی، میں نے کوئی مالی نقصان تو نہیں پہنچایا، صرف میں آیا یہاں پر آ کر جوتوں سمیت گھوم کے چلا گیا. کیا ہو گیا اس میں؟ بہت کچھ ہو گیا اس میں. اگر تو بلڈنگ گرا دیتا، اتنا نقصان نہ ہوتا جتنا تقدس پائمال کرنے سے تو نے نقصان کیا. فرض کریں اگر ایک شخص آتا ہے مسجد امام بارگاہ کی دیوار سے، بے اختیار اسے گاڑی لگ جاتی ہے اور مسجد کی دیوار گر جاتی ہے، اس کو کوئی بھی نہیں اس پر کیس کرتا. اگر وہ خود صاحب انصاف ہو کہتے جی مجھ سے گری میں بنا دیتا ہوں, لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ تو نے بے حرمتی کی, وہ دیوار گرا دی. لیکن یہی شخص جو گاڑی مار کے دیوار گرا دے ہم اتنا اس پر ناراض نہیں ہوتے. یہی شخص اگر جوتوں سمیت مسجد میں آ جائے, مالی نقصان کچھ بھی نہیں کیا, بے شک چندہ دینے کے لیے, فرض کریں یہ آیا یہی پر اس امام بارگاہ میں آیا, یہاں جو صدقات کا عطیات کا صندوق ہے اس میں 5 لاکھ روپے ڈال رہا ہے, 5 لاکھ روپے ڈال کے ساتھ ہی ادھر ہی مثلا تھوک بھی رہا ہے, ہم کیا کریں گے؟ کیا اس کی 5 لاکھ کی خاطر اسے اجازت دیں گے یہ کام کرنے کی؟ نہیں کریں گے, نہیں اجازت دیں گے. یہ 5 لاکھ روپے اٹھا کے اس کے منہ پہ ماریں گے, جوتا اس کے منہ پہ ماریں گے کہ تو ہمارے مقدس مکان کا تقدس پائمال کر رہا ہے. تقدس پائمال کرنا بلڈنگ گرانے سے زیادہ نقصان دہ ہے, مالی نقصان سے زیادہ نقصان دہ ہے. ایک شعر ہے علامہ اقبال کا, علامہ کے ساری شعر خوبصورت ہیں, یہ شعر جو ہمارے موضوع سے مربوط ہے, کئی جگہ میں نے تشریح کی ہے اس کی, یہاں وقت نہیں ہے صرف اشارہ کر رہا ہوں. ان کی ایک وہ ہے شعر, نظم ہے کہ اے باد صبا کملی والے سے جا کہیو پیغام میرا, قبضے سے امت بیچاری کے دین بھی گیا دنیا بھی گئی. اے باد صبا کملی والے سے رسول اللہ سے جا کر میرا یہ پیغام کہہ دینا کہ آپ کی امت کے قبضے سے سب کچھ لٹ گیا ہے, دین بھی لٹ گیا اس کا اور دنیا بھی لٹ گئی. اے باد صبا کملی والے سے جا کہیو پیغام میرا, قبضے سے امت بیچاری کے دین بھی گیا دنیا بھی گئی. اسی شعر میں آ کر آگے ایک شعر وہ یہ فرماتے ہیں کہ عزت ہے محبت کی قائم اے قیس حجاب محمل سے, عزت ہے محبت کی قائم اے قیس حجاب محمل سے, محمل جو گیا عزت بھی گئی, غیرت بھی گئی, لیلہ بھی گئی. بہت خوبصورت شعر. اب یہاں کچھ تمثیلی دو چار جملے ہیں, ان کو چھوڑ دیں آپ, وہ بات سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں. مثلا یہ قیس و لیلہ و فلاں, یہ صرف ہمیں بات سمجھانے کے لیے یہ ٹرم انہوں نے استعمال کیے. کہنا کیا چاہتے ہیں؟ قیس یعنی محبت کرنے والا, عاشق. اگر تو عاشق دین ہے, اگر تو عاشق رسول ہے, اگر تو عاشق آل رسول ہے, تو پھر تجھے یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ عشق کی عزت و بھرم بھی ہوتا ہے. عشق و محبت کا بھرم بھی ہوتا ہے, اور عاشق کو جو عشق رکھتا ہے, محبت رکھتا ہے, اس کو اندھا محب نہیں ہونا چاہیے. اسے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ میری محبت کا بھرم بھی ہے, میں نے بھرم بھی رکھنا ہے اس کا. اور بھرم کس سے قائم ہوتا ہے؟ کہا بھرم حجاب محمل سے قائم ہوتا ہے, محمل اور اس کا حجاب. جب تک یہ حجاب محمل کے اوپر رہے محبت کا بھرم قائم رہتا ہے, لیکن جو ہی حجاب محمل ہٹا دیا جائے پھر محبت کا بھرم ختم ہو جاتا ہے, عزت ختم ہو جاتی ہے, غیرت بھی ختم ہو جاتی ہے. اور جب عزت و غیرت ختم ہو جائے پھر انسان اپنے محبوب و معشوق کو نہیں بچا سکتا, پھر ان کی کوئی حفاظت نہیں کر سکتا. اب توجہ کریں اقبال کیا کہہ رہے ہیں, عزت ہے محبت کی قائم اے قیس حجاب محمل سے. اے قیس تو نے محبت تو شروع کر دی ہے, لیکن تجھے یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ اس محبت کی عزت اور اس کا بھرم کس سے قائم ہے, وہ حجاب محمل سے قائم ہے. اگر حجاب محمل تو نہ بچا سکا تو کچھ بھی نہیں بچا سکتا, تیرا سب کچھ لٹ جائے گا. عزت بھی گئی, محمل جو گیا عزت بھی گئی, غیرت بھی گئی, لیلہ بھی گئی, تیرا سب کچھ لٹ جائے گا. ابھی عزیزان من, یہ جو قدیمی حربہ جب سے اسلام شروع ہوا, بے حرمتی کا حربہ اسلام کے خلاف استعمال کیا گیا اور آج تک جاری, اور آج زیادہ ظالمانہ ہو گیا, یہ کس پر حملہ ہے؟ یہ حجاب محمل پہ حملہ ہے. یہ حجاب محمل کے تقدس کو پائمال کرنا ہے, اور جب حجاب محمل کا تقدس پائمال ہو جائے گا محبت کا برم ختم ہو جائے گا, اور جب برم و عزت ختم ہو جائے غیرت ختم ہو جاتی ہے, اور جب غیرت ختم ہو جائے دین ختم ہو جاتا ہے. غیرت سے دین قائم ہے. در حقیقت بہت بنیادی چیز پر حملہ کیا جا کر انہوں نے اس حجاب محمل کو آپ سے چھیننا چاہتے ہیں. آپ جو کچھ بچانا چاہتے ہو اس کا دفاع, اس کا تحفظ اس حرمت کے دفاع میں ہے, حرمت رسول اللہ کے دفاع میں ہے. رسول کی حرمت بچے گی تو قرآن کی حرمت بچے گی, رسول کی حرمت بچے گی تو آل رسول کی حرمت بچے گی, رسول کی حرمت بچے گی تو دین خدا کی حرمت بچے گی, اور رسول کی حرمت بچے گی تو انسانیت کی حرمت بچے گی. رسول اللہ وہ حجاب محمل ہے پوری بشریت کے لیے, پوری کائنات کے لیے. اس حرم سے سارے حرم قائم ہیں. اگر یہ حرم پائمال ہو گیا, اس حرم کی حرمت پائمال ہو گئی, پھر کسی حرم کی حرمت نہیں بچائی جا سکتی. یہ ہمارا فریضہ ہے, واجب ہے ہم پر. اس حرم کی حرمت کے لیے سب کچھ نثار کر دیں. کربلا کس چیز کا نام ہے؟ کربلا اسی حرمت, اس حرم کی حریم کو بچانے کا نام ہے. یزید کس چیز کا نام ہے؟ ایک حتاق و گستاخ و حرمت شکن و تقدس شکن مست جانور کا نام ہے. سید الشہداء نے اپنا تعارف کیسے کروایا؟ جب مدینہ میں یزید کے گورنر نے آ کر بلایا, طلب کیا, بیعت طلب کی, امام علیہ السلام نے اپنا بھی تعارف کروایا, اور جس کے لیے تم بیعت مانگ رہے ہو اس کا بھی تعارف کروایا. فرمایا کہ تجھے پتہ ہے میں کون ہوں؟ انا اہل بیت النبوہ. یہ نہیں کہا نبی, انا اہل بیت النبی نہیں کہا, انا اہل بیت النبوہ. میں نبوت کے خاندان کا ہوں, میں خاندان نبوت, اہل نبوت ہوں. انا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ. تجھے معلوم ہے میں کون ہوں؟ تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ میں معدن رسالت کا فرزند ہوں, حامل معدن رسالت و محافظ معدن رسالت ہوں. اور یہ کون ہے؟ یزید رجل فاسق قاتل النفس المحرمہ شارب الخمر مولن بالفسق. یہ گستاخ, یہ قاتل, یہ دہشت گرد, یہ حریم شکن, یہ حرمت شکن, یہ شرابی, یہ مست. تو مجھ سے اس کے لیے بیعت مانگنا چاہ رہا؟ تجھے پتا نہیں میں کون ہوں؟ عزیزان, یہ موقع ہوتا ہے جب رسول اللہ کے کلمہ گو, سارے لوگ رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے تھے, شام و دمشق و کوفہ و یمن و بصرہ و مکہ و مدینہ و مدائن, سب کے سب رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے تھے. لیکن جب رسول اللہ کے کلمے اور رسول اللہ کی آل کی بے حرمتی شروع ہوئی, کوئی کلمہ گو باہر نہیں آیا سوائے اس کے جس کو خدا نے اس محمل کا محافظ بنایا تھا. آج بھی ایسے ہی ہونا چاہیے, آج بھی اسی چیز کی ضرورت ہے. کلمہ گو تو بہت ہیں, لیکن حرم رسول اللہ کو بچانے والا کون ہے؟ سید الشہداء علیہ السلام نے ایک استغاثہ کیا آخری وقت میں, لباس شہادت پہن کر سب کچھ شہید کروا کے, سب بچے عزیز جوان سب اپنے راہ خدا میں دے کے جب تنہا رہ گئے, سید الشہداء و لباس شہادت زیب تن کیا اور روانہ ہونے لگے میدان کے لیے, اس وقت امام نے یہ استغاثہ کیا, حل من ناصر ینصرنا, حل من مذاب یذب عن حرم رسول اللہ. کیا کوئی مدافع ہے جو حرم رسول کا دفاع کرے؟ مدافع مانگا, حرم رسول مدافع مانگا, یہ اہل بیت آل رسول حرم رسول. آج سب سے پہلا فریضہ ہمارا عزاداروں و عزاداریوں کا یہ ہے, عزیز عالمان, اس سال کا محرم تمام مومنین بالاتفاق خطیب زاکرین بانیان شرکا ہر مومن اس سال کے حرم کو عنوان قرار دیں، اپنے حسینیوں کے اندر باہر بینر یہی لگائیں، پرچم یہی لگائیں، تقریریں یہی ہو، مجلس یہی ہو کہ اس سال کا حرم 61 ہجری کے حرم جیسا ہوگا، جس طرح 61 ہجری کا حرم حرمت و حرم رسول اللہ کے دفاع کے لیے تھا، اس سال کا محرم بھی حرمت رسول اللہ کے دفاع کے لیے ہوگا. تاکہ سارے کلمہ گو اپنے گھروں میں اور مسجدوں میں بیٹھے رہیں، لیکن آل رسول میدان میں آ جائے حرمت رسول کو بچانے کے لیے. لیکن یہ بات طے ہے، یہ یاد رکھنا، جب کسی حرمت کو پائمالی سے بچایا جاتا ہے تو خود پائمال ہونا پڑتا ہے. جب تک خود پائمال نہ ہو کسی حرمت کو پائمالی سے نہیں بچایا جا سکتا. یہ سبق ہے کربلا کا ہمیں دیا گیا. امام جواد کی بے حرمتی شروع کی انہوں نے تاکہ لوگوں سے جدا کریں امام جواد کو، اور امام کو لوگوں سے سخت بے حرمتی کی، ہر طرح سے بے حرمتی کی. اور آخری حرمت شکنی یہ کی کہ وہی نابکار عورت ام فاضل، اس نے زہر دی امام کو، اس زہر نے اثر کیا. زہر کا اثر بہت شدید ہوتا ہے عزیزان، تلوار سے گردن کٹتی ہے، زہر سے جگر کٹتا ہے، اور جگر کٹ کٹ کے انسان کا باہر آتا ہے. جب جگر پہ سوزش شروع ہوئی، جلنا شروع ہوا، امام جواد اپنے حجرے میں تشریف فرما، کسی کا آنا جانا ممنوع قرار دیا گیا. شدت آتش جب پیدا ہوئی امام کے اندر، امام علیہ السلام نے پانی طلب کیا، پانی دیا جائے. پانی لے کر آئی وہ عورت، ایک جام بھرا ہوا پانی کا لے کر آئی. امام جواد جو اس زہر کی آتش میں مبتلا ہے، زہر کاٹ رہی ہے اور امام ایڑیاں رگڑ رہے ہیں اور پانی طلب کر رہے ہیں، اس نابکار عورت نے امام کی آنکھوں کے سامنے سارا پانی زمین پہ ہنڈیل دیا. سارا پانی زمین پہ ہنڈیل دیا اور امام جواد ایڑیاں رگڑ رگڑ کر اس دنیا سے چلے گئے. جب بھی پیاس کا نام آتا ہے، امام جواد بھی ایسے تھے، جب بھی پیاس کا نام آتا تھا تو امام کو کربلا یاد آ جاتی تھی. اگرچہ بہت سارے ائمہ ہمارے زہر کے ساتھ شہید ہوئے، آتش کے عالم میں شہید ہوئے، لیکن وہی امام درود پڑھتے تھے آتشان کربلا پر، کہ درود ہو ہمارا پیاسے کربلا کے پیاسے پر. یہ بے حرمتی بہت قدیم و دیرینہ شروع ہوئی. کربلا سے بے حرمتی شروع ہوئی. امام علیہ السلام کو دربار میں بلانا سید الشہداء کی بے حرمتی کی گئی. امام کو روضہ رسول سے دور کرنا بے حرمتی تھی. امام کو آ کر راستہ روک کے کربلا میں روک لینا یہ بے حرمتی تھی. پانی بند کر دینا بے حرمتی تھی. جنگ شروع کرنا بے حرمتی تھی. امام کی اولاد کو شہید کرنا بے حرمتی تھی. لیکن کسی بے حرمتی پہ قانع نہیں ہوتے تھے. آخرکار شام غریباں ایک روایت ہے، مقاتل کے اندر موجود ہے، کہ عمر سعد لعین نے حکم دیا، جب سب شہید ہو چکے، سر اقدس سید الشہداء کا جدا کر لیا گیا، اب تیاریاں ہونے لگی کہ سر کاٹے جائیں اور سر کاٹ کے دربار بھیجے جائیں انعام وصول کرنے کے لیے. اس وقت کسی نے تجویز دی کہ انعام بڑھ جائے گا اگر ہم ان لاشوں کو بھی پائمال کر کے جائیں. اس روایت کے مطابق عمر سعد نے حکم دیا، ہر لاش کے لیے دو گھوڑے تیار کیے گئے، لیکن قربان عطشان کربلا پر سید الشہداء کی لاش کو پائمال کرنے کے لیے 10 گھوڑے تیار کیے. پانچ مشرق کو کھڑے کیے گئے، پانچ مغرب کو کھڑے کیے گئے، اور بے حرمتی شروع ہوئی، لاش پائمال ہوئی۔ جب اس دستے کا سرغنہ پہنچا عمر سعد کے پاس، آ کر عمر سعد کو کہتا ہے، عمر سعد مجھے سب سے بڑا انعام عطا کر۔ کہنے لگا کس بات پر؟ کہا جا کر لاش حسین دیکھ لے، کوئی عضو جز تجھے سالم نہیں نظر آئے، اس طرح میں نے لاش پائمال کر دی ہے، کوئی جو سالم تجھے نظر نہیں آئے گا۔ عمر سعد نے اس کے منہ کو دیکھا، کہنے لگا اگر یقین نہیں آتا یا حسین کی لاش دیکھ لے یا ہمارے گھوڑوں کے نال دیکھ لے۔ پھر بھی بے حرمتی ختم نہیں ہوئی، خیموں کو آگ لگا دی گئی، بچوں کو پیاسا شہید کیا گیا، گھوڑے کی ٹاپوں تلے زندہ بچے بے حرمتی کرتے گئے، اور پھر بے حرمتی اوج پہ پہنچی جب بیبیوں کو اسیر کرنا شروع کیا، جب زہرا کی بیٹیوں کو اتکڑیاں ڈالی گئیں، جب رسن باندھے گئے، بے حرمتی اپنے اوج پہ جا پہنچی، اور پھر بے حرمتی کے ساتھ بے حرمتی کرتے ہوئے جب انہیں بغیر پالان کے اونٹوں پہ سوار کیا گیا، اور انہیں جب منزل بے منزل چلایا گیا، اور جب انہیں درباروں میں لے جایا گیا، جب انہیں بازاروں میں لے جایا گیا، یہ حرمت بے حرمتی تھی اہل بیت کی، یہ بے حرمتی تھی۔ اے کاش آپ ہوتے اس وقت، اور ان کو جرت نہ ہوتی، اگر آپ مومنین ہوتے، اتنی بے حرمتی کی جرت نہ ہوتی۔ بے حرمتی اس وقت اوج پہ جا پہنچی جب یزید لعین نے دربار سجایا، اہل بیت کو رسیوں میں اسیر کر کے دربار میں کھڑا کیا، چاروں طرف نامحرم کھڑے کیے، اور ایک تشت میں سر اقدس حسین علیہ السلام منگوایا، اور اس تشت سے چھڑی لے کر رومال ہٹایا، اور رومال ہٹا کر کبھی سید الشہداء کی خون آلود زلفوں میں چھڑی لگاتا ہے اور تنزیہ شعر پڑھتا ہے، کبھی شہید ہوئے دانتوں پہ اور کبھی زخمی ہونٹوں پہ چھڑی لگاتا ہے اور تنزیہ شعر پڑھتا ہے، اور اس وقت علی کی بیٹی کو جلال آتا ہے کہ خبردار یزید، تو بے حرمتی کی حد کر چکا، تجھے معلوم نہیں کہ جہاں پہ تو جہاں پر تو شعر تنزیہ پڑھ کے بے حرمتی کر رہا ہے، یہ بوسہ‌گاہ نبی ہے، یہاں پر رسول اللہ نے بوسے دیے، یہاں پر ماں زہرا نے بوسے دیے۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین، فسیعلم الذین ظلموا۔